منگل 25 اپریل کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ سیکیورٹی اداروں کی کارروائیوں کے باوجود شدت پسندوں کی جانب سے آج پھر کرم ایجنسی میں حملہ، 14 افراد کی جان گئی۔ شدت پسندی پر ریسرچ کرنے والے نے کہا،
تمام ایجنسیوں میں اور پاکستان کے ہر شہر میں نہ صرف جے کے ملٹنٹس موجود ہے بلکہ داعش کا پھیلاؤ بھی جاری ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کنارے بارودی مواد کے دھماکے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری کلعدم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان اسد منظور نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکہ آج صبح سویرے سینٹرل کرم کے علاقے گودر میں ہوا۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ اس گاؤں سے ایک ہی گاڑی مرکزی شہر صدا آتی ہے اور گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی اس وقت دھماکہ ہوا۔ گاڑی میں کل 23 افراد سوار تھے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کو ایجنسی اسپتال صدا اور پاڑا چنار منتقل کیا گیا، جبکہ شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ پشاور لایا گیا، جہاں ایک بچی دم توڑ گئی ہے۔
پاکستان میں وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق انگریزی اخبار ڈان میں قومی سلامتی کے منافی خبر شائع ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک۔
وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کی یہ رپورٹ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم نواز شریف کو پیش کی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں مشیر برائے خارجہ امور طارق فاطمی کو طلب کیا ہے، تاہم ابھی تک حکومت کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا اس رپورٹ کو کب منظر عام پر لایا جائے گا اور اس میں تعین کردہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کب ہوگی۔ اس تحقیقاتی کمیشن کو حزب مخالف کی بڑی جماعتیں پہلے ہی مسترد کر چکی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان کے ایسے خواہف ہیں جو ممکنہ طور پر مفادات کے تضاد کی وجہ بن سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے جنیوا میں ہونے والی ڈونر کانفرنس کو بتایا کہ یمن میں ایک پوری نسل بھوک اور معذوری کے سبب تباہ حال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں ہر 10 منٹس میں 5 سال سے کم عمر کا ایک بچہ قابل علاج وجوہات کی وجہ سے مر رہا ہے۔ واضح ہے کہ 2 سال کی جنگ کے بعد یمن اب قحط کے دہانے پر ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ملک کے دورے پر موجود جرمن وزیر خارجہ سے مختصر نوٹس کے ذریعے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ واضح رہے کہ جرمن وزیر خارجہ سگما گیبریل نے ایک ایسے گروپ کے ساتھ مذاکرات کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس نے اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے دہشت گردی کے خلاف طویل اور مشکل جنگ میں متحد رہنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے یہ رمارکس گزشتہ ہفتے پیرس میں گولی مار کر ہلاک کیے گئے ایک پولیس اہلکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دیے۔ حاضر ہے کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان ملکی سلامتی کی صورتحال پر سخت جملوں کے تبادلے میں تیزی آئی ہے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پہنچنے والے دونوں امیدوار ایمانوئل میکرون اور میرین لی پین بھی تقریب میں شریک تھے۔ شام کے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ ترکی کے فضائی حملوں میں کرد ملیشیا وائی پی جی کے کم از کم 18 ممبر مارے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی کی حکومت وائی پی جی کے کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے، جبکہ شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں اس گروپ کو امریکی حمایت حاصل ہے۔ عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے موصل کے سب سے بڑے ہمسائے تینک کے کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے واپس حاصل کر لیا ہے۔ یہ قدیم شہر موصل پر آخری حملے سے پہلے لیا گیا ایک اور قدم ہے، جہاں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے مضبوط ٹھکانے موجود ہیں۔ یورپی سیکیورٹی ادارے نے اتوار کو اپنے ایک اہلکار کی موت کے بعد مشرقی یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں گشت کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے ایک اہلکار جوزف سٹون ایک امریکی شہری تھے۔ وہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں گاڑی کے ایک بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے ہلاک ہوئے۔ مصر سے تعلق رکھنے والی دنیا کی وزنی ترین خاتون کا حال ہی میں انڈیا میں علاج کیا گیا تھا۔ ان خاتون کی بہن نے انڈین ڈاکٹرز پر جھوٹ بولنے اور مجرمانہ غفلت کا الزام عائد کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
ایک ویڈیو بیان میں شائمہ سلیم نامی ان خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی بہن ایمان احمد بے حد بیمار ہیں اور ہسپتال کا دعویٰ ہے کہ ان کا آدھا وزن کم ہو جانے کی باتیں غلط ہیں۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے ممبئی میں ڈاکٹرز نے ایک فوٹیج جاری کی تھی جس میں ایمان کو بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ فروری میں انڈیا آنے کے بعد سے ایمان کا 250 کلو وزن کم ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے ایمان کی بہن کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
اسرائیل کی اسلامی شریعہ کورٹ نے ایک خاتون جج کو مقرر کیا ہے۔ وزیر انصاف نے ہینا منصور خطیب کی تقرری کو ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں شریعہ کورٹ شادی اور طلاق جیسے خاندانی تصفیے حل کراتی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اس وقت بی بی سی ڈاٹ کام ڈان لیکس تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کے حوالے سے لیڈ کر رہی ہے۔ اس کا ذکر ہم ذرا دیر بعد کیا چاہتے ہیں، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کے کنارے بارودی مواد کے دھماکے سے کم از کم 14 افراد کی جان گئی اور 9 زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری کلنم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان اسد منظور نے قبول کی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکہ آج صبح سویرے سینٹرل کرم کے علاقے گودر میں ہوا۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ دھماکہ مسافر گاڑی کے قریب ہوا۔ گودر سے صبح سویرے کوئی 6 اور 6:30 بجے کے درمیان ایک ہی پک اپ گاڑی صدر اور پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ اس گاڑی میں 23 افراد سوار تھے اور جیسے ہی گاڑی روانہ ہوئی سڑک کنارے نصب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی نوعیت کا علم نہیں ہو سکا، تاہم بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا، جبکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ دھماکہ بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کو ایجنسی ہسپتال سدا اور پاڑا چنار منتقل کیا گیا، جبکہ شدید زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ پشاور لایا گیا، جہاں ایک بچی دم توڑ گئی ہے۔ گودر کا علاقہ پاڑا چنار سے کوئی 60 سے 70 کلومیٹر دور دشوار گزار راستوں میں واقع ہے۔ کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے اور یہاں زیادہ تر شیعہ آبادی رہتی ہے۔
کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں نا، وہ پیک پوائنٹ پہ ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو راہ جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور راہ جو ہے نا وہ NDS کو استعمال کر رہی ہے افغان پارٹ سے۔ تو ان کا پہلے یہی سوچ ہے کہ وہ جس طرح، مطلب آپ کو خود بھی پتا ہے کہ پارا چنار میں تقریباً کچھ کافی عرصے سے سیکشن ایشو چل رہا ہے۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ لوگ، مطلب ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے لگے ہیں کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ ہم آپس میں جو ہے نا شیعہ یا سنی، پارا چنار، سدا اور سنگر کو سارے بھائی ہیں، اور سارے مطلب مری گریمنٹ کے بعد ہم ایک پیج پہ ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ کرم ایجنسی میں مسلسل تشدد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
سیکشن ایشو کو مطلب چال لے اور یہاں پہ مطلب ہے کہ شیعہ سنی بنے، لیکن وہ انشاءاللہ اس عزم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے وہ بار بار یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ شیعہ سنی جھگڑا لڑائی چڑھ جائے، پھر اس کے بعد ہم شیعوں کو بھی ٹارگیٹ کریں گے اور سنیوں کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، اور اس ایریا کو ہم ریڈ زون بنائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کرم ایجنسی کے لوگ سمجھدار ہیں، اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔
کرم ایجنسی میں یہ کوئی پہلا دھماکہ نہیں ہے، بلکہ اس ایجنسی میں تشدد کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ پاڑا چنار میں گزشتہ ماہ یعنی 30 مارچ کو بھرے بازار میں دھماکے سے 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے جنوری کے مہینے میں پاڑا چنار کی سبزی منڈی میں دھماکے سے 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ان دھماکوں کی ذمہ داری کل عدم تنظیم تحریک طالبان نے قبول کی تھی۔ جنوری میں سبزی منڈی میں دھماکے کے بعد کرم ایجنسی میں شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے ایسے پیمفلیٹ بھی تقسیم کیے گئے تھے جن میں لکھا گیا تھا کہ کرم ایجنسی سمیت دیگر قبائلی اور خیبر پختونخوا کے چند ایک اضلاع میں اس طرح کے مزید دھماکے کیے جائیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
عزیز اللہ خان کی اسی رپورٹ کے تناظر میں پاڑا چنار کے اس واقعے پر میں نے سابق سیکرٹری سیکیورٹی فاٹا ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ سے بات کی. جاننا چاہا کہ آئی ای ڈی سے حملہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے سر؟ یہ حملہ آور کی تکنیک میں تبدیلی ہے یا انفرادی نوعیت کا واقعہ ہے؟
میرے خیال میں اس ایریا میں کافی عرصے سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے کے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اکراس جو ہے ہوسٹ پروونس, اس میں یہ ایک تو افغان جہادی ہے, افغان طالبان ہے, ان کا حقانی نیٹ ورک کا وہ ہے, اور دوسرا جو پاکستانی طالبان وہاں بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی اس راستے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ جو راستہ ہے یعنی کرم ریور کے تھرو آتا ہے, اور پلس ایک اور جگہ خراچی ہے اس کے ساتھ اوپن ہے, تو یہاں پر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو زیادہ مضبوط کیا جائے. اور پھر اس کے بعد پاڑا چنار میں شیعہ کمیونٹی ہے, اور ان کی باقی جو 2 تحصیلیں ہیں ان میں سنی کمیونٹی ہے. تو یہ جو لشکر جنگوی والے ہیں یہ بھی اکراس چونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو وہ اس قسم کا واقعہ یہ شیعہ سنی فسادات کے لیے شاید وہ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, لیکن بغیر صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے حملے کی تکنیک دوسری ہوتی تھی, خود کش حملہ ہو گیا, گن فائرنگ ہو گئی, لیکن یہ آئی ای ڈی لگا کر, بارودی سرنگیں لگا کر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ تکنیکی تبدیلی تو نہیں؟
دراصل یہ آل الانگ دی بارڈر ہے.
اچھا,
کہ یہاں پر ابھی جو ہے وزیرستان میں پہلے وہ سامنے سے اٹیک کرتے تھے, اور وہ جو ہے اٹیک کا ابھی پراپر جواب دیا جانے لگا ان کو. تو ان کا وہ اس طرح مہمند کے سامنے وہ اٹیک کرتے تھے, اور ہمارے لوگ جو ہے ان کو پراپر طریقے سے, یعنی جس دن یہ آپ کا مدر آف آل بام آپ نے کیا ہے اس رات کو بھی انہوں نے حملہ کرنا تھا, ہمارے پاس انفارمیشن تھی اور ٹروپس کو تیار رکھا ہوا تھا. تو یہ جو ایلیمنٹس ہے اکراس, انہوں نے ابھی یہ آسان طریقہ سب سے جو ہے آئی ای ڈی والا ہے یہ شروع کیا ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وزیرستان میں کیا, اور کل جو ہے یا آج جو ہے یہ انہوں نے اس جگہ کے پر کیا.
تو ضرب عزب ہوا اس سے کہیں پہلے سے آپریشن اس علاقے میں جاری ہے, لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں اور آپ نے یقیناً کیا ہوگا کہ ایسے واقعات لگاتار یا وقفے وقفے سے ہو رہے ہیں کیا؟ حالانکہ آپ نے کہا کہ چند ایک ماہ کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ واقعہ بھی کیوں ہوتا ہے, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟
دراصل اس میں بین الاقوامی کچھ قوتیں انوالوڈ ہیں, یعنی جو ہمارے تحریک طالبان ٹی ٹی پی والے تھے وہ یہاں سے بھاگ کر افغانستان میں انہوں نے پناہ لی, اور وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ ہیں. ان کو ہمارے اطلاع کے مطابق پیسہ اور ہدایات جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں این ڈی ایس اور را کے تھرو, جس کو باقاعدہ ہم انٹرسیپٹ کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر ایک حملہ جو ہے یہ کرنے والے ہیں. تو ہم نے تو جو آپریشن ضرب عزب تھا وہ ملک کے اندر سے جو تمام, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نارتھ وزیرستان تھا یہ نو گو ایریا تھا, کوئی ادھر جا نہیں سکتا تھا. اس طرح یہ پاڑا چنار بھی کسی وقت نو گو ایریا ہو گیا تھا. ابھی جو ہے یہ الحمدللہ کہ بارڈر تک بالکل کلیئر ہیں, ہمارے لوگ آتے جاتے ہیں, لیکن اس قسم کے واقعات تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی اگر وہ پلان کر لیتے ہیں تو, جیسے لاہور میں بھی ہوا, آپ نے دیکھا سندھ میں بھی ایک واقعہ ہوا, اور یہ وہی دہشت گرد ہیں, اور ان کو پیسے اور سپورٹ اور گائیڈنس باہر سے ملتی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ جو سیکرٹری برائے سیکیورٹی فاٹا بھی رہے ہیں. پاڑا چنار کے اسی واقعے پر میں نے صحافی عقیل یوسفزئی سے بھی بات کی جو طالبان سے متعلق 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور سیکیورٹی کے امور پر لکھتے رہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ حکومت کی طرف سے طرح طرح کے دعوے رہے ہیں، ان کے مشیروں کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کامیابی کے نگاڑے پٹتے ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بالکل، میرے خیال میں ایک بار پھر سے ان لوگوں نے اپنی سب بندی کر لی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر وہ سلسلہ چل نکلا ہے. ابھی جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ 2017-2016 کے مقابلے میں یہ جو چند مہینے گزرے ہیں یہ پاٹا میں اور چند اور علاقوں میں زیادہ تشدد ہوا، اس میں حملے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں بھی حملوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اب لگ اس طرح ہے کہ جو تنظیم میں اختلافات کا شکار ہو گئی تھی اور تحریک طالبان پاکستان کی مرکزی قیادت کا جو ہولڈ کم ہو گیا تھا، وہ دوبارہ سے نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے، بلکہ ان لوگوں نے نئے منظرنامے میں اپنے نئے اہداف اور اپنے نئے طریقے متعین کیے ہیں. اور میرے خیال میں لگ یہ رہا ہے کہ دونوں جانب کی فورسز کو اب شدید مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
یہ تو عقیل یوسفزئی، اس علاقے میں اطلاع یہ ہے کہ داعش کی طرف سے پیمفلیٹ بانٹے گئے تھے کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، تو وہ کون سے علاقائی گروہ یا لوگ تھے جنہیں داعش اب ریپلیس کر رہی ہے اور براہ راست داخل ہو رہی ہے؟
دیکھیں، جب ہم کرم ایجنسی کی بات کرتے ہیں تو کرم ایجنسی یہ تمام جو سات ہماری ایجنسیاں ہیں اس میں واحد ایجنسی ہے جہاں پر ملٹنسی کا اور بے قواریت کا سب سے طویل تاریخ ہے. بلکہ یہاں پر جو لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 جو لوگ بیعت کر چکے تھے داعش کے ہاتھوں پر جب داعش یہاں پر ایگزسٹ کر رہی تھی یا اپرائزنگ ہو رہی تھی اس کی، تو اس میں تقریباً 6 لوگ یا 6 کمانڈر کا تعلق کرم ایجنسی سے تھا. اور کرم ایجنسی میں چونکہ یہ شیعہ اور سنی کا کمپلیکس بھی موجود ہے، تو جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ کرم ایجنسی میں نہ صرف یہ کہ داعش نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کیا ہے، بلکہ بعض علاقے یا بعض مراکز ایسے ہیں جہاں پر ان کی موجودگی پائی جاتی ہے، وہاں پر لوگ رابطے کرتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو افغانستان بھیجا جاتا ہے، افغانستان سے ادھر لوگ آتے ہیں. تو میرے خیال میں کرم ایجنسی کی حالات میں مزید کشیدگی پیدا ہوگی، اور اگر حکومت پاکستان نے یا ہم پاکستانی فورسز نے داعش کی ایشو کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس نہیں کیا تو کرم ایجنسی میں جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ باقی ایجنسیوں تک اور خیبر پختونخوا تک بھی پھیل جائے گا.
اکیلے سزئی صاحب، ایک قیاس یہ ہے کہ حملہ آور مقامی نہیں باہر کے ہو سکتے ہیں، ایسے کون سے تھے کہ جو ہو سکتے ہیں کہ جو لینڈ مائن بچھا کے نکل گئے اور باہر سے کوئی کارروائی کر رہے ہو؟ کیا صورت ہے یہ؟
میں تو اس موقف سے یا یہ جو روایتی ایک ہمارا بیان ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ایک فیکٹر موجود ہے کہ جو بارڈر کی سچویشن ہے اس میں بہت آسانی کے ساتھ اب بھی آر پار جایا جا سکتا ہے. مگر جو ڈیٹیلز ہے اور جو زمینی حقائق ہے وہ تو یہی ہے کہ تمام ایجنسیوں میں اور پاکستان کے ہر شہر میں نہ صرف یہ کہ ملٹنٹس موجود ہیں، ان کے مختلف گروپ کو اب بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، بلکہ داعش کا پھیلاؤ بھی جاری ہے. تو میرے خیال میں دونوں عوامل اس میں موجود ہے، نہ صرف یہ کہ یہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ مقامی لوگ اور مقامی تنظیمیں بھی یہاں پر موجود ہے، وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ کارروائیاں کر رہی ہے.
یہ تھے صحفی، تجزیہ کار اور مصنف عقیل یوسفزئی. پاکستان میں وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق انگریزی اخبار ڈان میں مبینہ طور پر قومی سلامتی کے منافی خبر شائع ہونے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی. وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق آج جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی سربراہی میں بنائی گئی 7 رکنی کمیٹی کی رپورٹ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وزیر اعظم کو پیش کی. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
وزارت داخلہ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں مشیر برائے خارجہ امور طارق فاطمی کو طلب کر کے ان سے وضاحت بھی مانگی. تاحال حکومت کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا اس رپورٹ کو کب منظر عام پر لایا جائے گا اور اس میں تعین کردہ افراد کے خلاف کیا کاروائی ہوگی. تحقیقاتی رپورٹ میں ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش کی گئی جنہوں نے اس قومی سلامتی سے متعلق اجلاس کی کاروائی کے بارے میں مقامی انگلش اخبار ڈان کے صحافی سرل المائیڈا کو معلومات فراہم کی تھی. اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عوام ابھی انتظار کرے.
آج ڈان لیکس کے اوپر دوبارہ سے مریم نواز کو جھوٹے تاثر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ایک جے آئی ٹی بنی, اس نے انویسٹیگیٹ کیا, اس کی ابھی رپورٹ آنی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ کو یہاں بھی مایوسی ہونی ہے اور آپ پھر مریم نواز کو ایک جھوٹے طریقے سے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ڈان لیگز کی جو ذرائع سے میں سمجھتی ہوں ابھی اس کو روک دینا چاہیے جب تک جو گورنمنٹ ہے انٹیریئر منسٹر اس کو آفیشلی اناؤنس نہ کریں.
گزشتہ برس اکتوبر میں شائع ہونے والی خبر میں غیر ریاستی عناصر یا کلدم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں اختلاف کا ذکر کیا گیا تھا, تاہم حکومت اور فوج دونوں نے اس خبر کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا تھا. اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ برس اکتوبر میں وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کو اس خبر کی اشاعت رکوانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا نہ کرنے پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. پرویز رشید کو عہدے سے ہٹانے سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب, وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر داخلہ نے اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی, جن میں انہیں قومی سلامتی کے اجلاس سے متعلق لیک ہونے والی خبر کے حوالے سے ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کیا گیا تھا. تاہم ڈان نے اپنے ادارے اور ایک بیان میں اپنی خبر کو سچا قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے حقائق دوبارہ چیک کیے ہیں. تحقیقاتی کمیشن نے پرنسپل سیکرٹری فواد احمد فواد, وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور طارق فاطمی, پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین کو بھی طلب کیا تھا, جبکہ ان افراد کے زیر استعمال ٹیلی فونز کے ریکارڈ کا جائزہ بھی لیا گیا. تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کو حزب مخالف کی بڑی جماعتیں پہلے ہی مسترد کر چکی ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا خان کے کوائف ممکنہ طور پر مفادات کے تضاد کی وجہ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے ایبٹ آباد میں امریکی کاروائی میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ چار برس قبل اس وقت ملک کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو پیش کی گئی تھی, تاہم ابھی تک یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی گئی. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دینے کے بعد یمن کے لیے احتیاط جمع کرنے کی غرض سے آج جنیوا میں ڈونر کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق گزشتہ دو سال سے جاری خانہ جنگی کے بعد یمن قحط کے خطرے کا شکار ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
یمن کے لیے عطیات جمع کرنے کی غرض سے آج جنیوا میں ڈونر کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, جس میں عطیات دینے والے ممالک کے وزراء شرکت کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے تقریباً 1.9 کروڑ افراد کو مدد کی ضرورت ہے. یمن میں جاری مسلح تنازع کے باعث گزشتہ دو سال سے ملک قحط کے خطرے کا شکار ہے. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ یمن کو ضرورت کے حساب سے نصف سے بھی کم خوراک مہیا کی جا رہی ہے اور ایک تہائی سے کم ادویات, جبکہ نصف سے زائد اسپتال بند ہو گئے ہیں. جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے دفتر کے ترجمان ینس لیئرکا نے بی بی سی کو بتایا کہ بین الاقوامی مسائل کو دبانے کے باوجود یمن کو دنیا کی توجہ کی ضرورت ہے.
ہمیں واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یمن کو بھلا دیا گیا ہے. ہمیں دنیا میں درپیش مختلف بحرانوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں رکھنا چاہیے. ایسا کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں. جسے بھی امداد کی ضرورت ہو اسے یہ امداد ملنی چاہیے, اور یہ ہمیں ایک سے لے کے دوسرے کو نہیں دینی چاہیے. ہمیں یقین ہے کہ جنہیں مدد کی اشد ضرورت ہے ان کے لیے دنیا امیر بھی ہے اور کشادہ دل بھی.
اقوام متحدہ نے امدادی کاروائیوں کے لیے عطیات دینے والے ممالک سے $2 ارب سے زائد طلب کیے ہیں. یونیسیف کی جانب سے لگائے جانے والے اندازے کے مطابق یمن میں قابل علاج مرض سے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے. یہ 7 ماہ کی فاطمہ ہیں جو خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں, اور انہیں دینے کے لیے ان کے گھر والوں کے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں. فاطمہ جیسے تقریباً 20 لاکھ بچے یمن میں ایسے ہیں جو فاقہ کشی کے دہانی پر ہیں. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن کی کیرولین اینگ سمجھتی ہیں کہ عراق اور شام پہ مرکوز توجہ کے باعث یمن بھوک سے مر رہا ہے. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے ترجمان کرسٹوف بولرک کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں بچوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. کرسٹوف بولرک کہتے ہیں کہ یمن کو ہر چیز سے بھی پہلے امن کی ضرورت ہے.
یمن مشرق وسطی کا غریب ترین ملک تھا. اب یہ دنیا میں خوراک کی کمی کے حوالے سے سب سے بڑی ہنگامی صورتحال ہے. 5 لاکھ کے قریب بچے شدید ترین غذا کی کمی کا شکار ہیں. میں آپ کو اس کے معنی یاد دلاتا ہوں. ایسا بچہ جو غذا کی شدید کمی کا شکار ہے, اس کے قابل علاج بیماری سے مرنے کے 9 گنا زیادہ امکانات ہیں بنسبت ایسے بچے کے جسے صحیح سے خوراک میسر ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. بالکل، یمن کو قحط کے خطرے کا سامنا ہے۔
خیال رہے کہ سعودی اتحاد کے حمایت یافتہ یمنی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان خانہ جنگی کے آغاز سے قبل بھی یمن مشرق وسطی کا غریب ترین ملک تھا، اور گزشتہ 2 سال سے جاری تنازع کے بعد ملک اب قحط کے خطرے کا شکار ہے۔ تاہم یمن کی ممکنہ صورتحال کے بارے میں بار بار کے انتباہ کے باوجود بھی اقوام متحدہ کی جانب سے 2 ارب 10 کروڑ کی اپیل کے جواب میں صرف 15% فنڈز مہیا کیے گئے۔ آج کی کانفرنس میں عطیہ دینے والے ممالک اگر مزید امدادی رقم کا عہد کرتے بھی ہیں تو امدادی اداروں کے لیے تنازع کا شکار علاقوں تک رسائی ایک مشکل کام ہوگا۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ امریکہ کا سعودی عرب کی طرف جھکاؤ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بدھ کی دوپہر امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ سی ای او سربراہ کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون پر زور دیا گیا۔ وجہ ہے کیا؟ پیٹرو ڈالر، اسرائیل کے خلاف پالیسی، اسرائیل کے حق میں پالیسی، مشرق وسطی کے بارے میں خطرات، خدشات اور امکانات، ہو کیا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو انتخابی مہم میں کچھ اور کہا تھا، اب یہ پینگیں کیوں بڑھی ہیں؟ اس کا احوال بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب آج کے کھیلوں پر نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سبائنا پارک جمیکا میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے، اور ویسٹ انڈیز کو پاکستان پر 28 رنز کی برتری حاصل ہے جبکہ اس کی 6 وکٹیں بھی باقی ہیں۔ آج کے دن کا کھیل شروع ہو گیا ہے اور ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایشین اسکواش فیڈریشن اور پروفیشنل اسکواش ایسوسی ایشن سے انڈین حکومت کی شکایت کرے گی کہ اس نے ایشین سینئر انڈیویژل چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے پاکستان کے اسکواش پلیئرز کو ویزے جاری نہیں کیے۔ فیڈریشن کے سیکرٹری طاہر سلطان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاڑی نے 17 مارچ کو ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اور گزشتہ روز انہیں ان کے پاسپورٹ واپس کر دیے گئے، لیکن شام میں انڈین ہائی کمیشن نے فون کر کے دوبارہ ویزے اپلائی کرنے کی درخواست کی جسے فیڈریشن نے مسترد کر دیا۔ ممنوع دوا میلڈونیم استعمال کرنے کے جرم میں 15 ماہ پابندی کا سامنا کرنے کے بعد وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے اسٹوٹ گارڈ میں ایک بار پھر کورٹ میں قدم رکھنے کی منتظر روسی ٹینس اسٹار ماریا شیراپووا کی حریف نے اس فیصلے پر سوالات کیے ہیں۔ رابرٹ اوینسی کا کہنا ہے،
وہ کھیلنے کے لیے واپس آ سکتی ہیں لیکن بغیر کسی وائلڈ کارڈ کے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹینس اور ڈبلیو ٹی اے اور ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک عظیم پلیئر، عظیم انسان اور عظیم چیمپئن ہیں۔
امریکی ٹینس اسٹار سرینا ولیمز کا کہنا ہے کہ ایلی نستاسے نے ان کے ہونے والے بچے کے لیے جو تبصرہ کیا ہے وہ نسلی منافرت پر مبنی ہے۔ سرینا ولیمز نے اس تبصرے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایلی نستاسے کو حال ہی میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ولیمز کا بچہ کیا چاکلیٹ ود ملک ہوگا۔ ٹینس کی عالمی تنظیم نے 70 سالہ ایلی نستاسے کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران دیے گئے اس بیان کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سرینا ولیمز نے نستاسے کے خلاف کارروائی کے لیے بین الاقوامی ٹینس فیڈریشن آئی ٹی ایف کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی سنا رہے تھے۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے صحافی نے کئی ماہ تنخواہ نہ ملنے کے بعد اپنی جان لے لی، خودکشی کی۔ بڑا دردناک خط لکھ کر کے گیا، کس کس کو دوش دیا، کہانی ہے کیا؟ اس کی تفصیل ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ فی الوقت خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کنارے بارودی مواد کے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ملک کے دورے پر موجود جرمن وزیر خارجہ سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے. جرمن وزیر خارجہ نے ایک ایسے گروپ کے ساتھ ملاقات کی ہے جس نے اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کا الزام عائد کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ بھوک اور معذوری کے سبب یمن میں ایک پوری نسل تباہ حال ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا نے جرمنی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران خواتین کی جانب اپنے والد کے رویے کا دفاع کیا ہے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے دہشت گردی کے خلاف طویل اور مشکل جنگ میں متحد رہنے کی درخواست کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلا خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام زیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کوئٹہ سے پاکستانی نجی ٹیلی ویژن کے لیے کام کرنے والے صحافی شوکت خان نے حالات سے تنگ آ کر نہ صرف خودکشی کی بلکہ اپنے آخری خط میں خاصی دردناک باتیں بھی وہ لکھ کر گئے. تفصیل جاننے کے لیے میں نے اس خبر کو پہلے سامنے والے صحافی جو بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کے لیے بھی کام کرتے ہیں عاصم تنویر سے بات کی اور حالات جاننے چاہے.
یہ واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا ہے. جیو نیوز اور جنگ گروپ کا صحافی شوکت خان, شوکت خان جو ہے اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے, کوئٹہ شہر سے ہے, اور وہ گزشتہ 12 سال سے جنگ گروپ کے ساتھ اور جیو نیوز کے ساتھ وہ ان سے وابستہ تھا, اور تقریباً 4 ماہ سے 3 ماہ اور 18 دن ہو گئے تھے کہ اس کو پے نہیں ملی تھی. ان کو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کو ایک ہفتے کے بعد پے مل جائے گی, 10 دن کے بعد 3 دن کے بعد. اور اس کے گھر کے حالات یہ تھے کہ اس کے گھر میں فاقے تھے اور اس کے بچوں کے لیے کھانا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا. اور خاص طور پر شوکت خان کے جو قریب جو علاقہ تھا, جو ایریا تھا, جو گلی محلے کے جو دکاندار تھے, اس سے بھی اس کو ادھار دینا, چیزیں دینا, کھانے پینے کی وہ دینا بند کرتی تھی. اس سے مایوس ہو کر اس نے اپنا جو آخری خط چھوڑا تھا اس نے یہی لکھا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں, لیکن میری اس خودکشی کا, میری موت کا ذمہ دار یہ جنگ گروپ اور جیو گروپ کے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے, میں نہیں, میرے ساتھی اور بھی بہت سے ساتھی ہیں جن کو خودکشی پہ یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں.
مجھے یہ بتائیے عاصم تنویر صاحب یہ بات کہ یہ صرف اسی گروپ یا اسی ادارے کے ساتھ ہے یا باقی چینلز کی صورتحال بھی یہی ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں دیتے اور 2-3 مہینے کی نوبت آ رہی ہے.
شبی صاحب, جہاں پر اور بھی ایسے ٹی وی چینلز ہیں, ایسے اور بھی اخبارات ہیں, خاص طور پر ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ ان سے 24 گھنٹے کام لیتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ سردی کا موسم ہے نہ گرمی کا موسم ہے, ان سے کام تو پورا لیتے ہیں لیکن جب پے دینے کی باری آتی ہے تو انہیں کہتے ہیں جی ہمارے جو پے پاکستان سے باہر سے ہمارے ٹرانسفر ہو کے آئے گی, جب جیسے یہ پاکستان میں پہنچیں گے ہم آپ کو پے کر دیں گے. اب ٹی وی چینلز کے جو کارکن ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں کون یہ لینے کے لیے تیار ہے, تو اسے کہہ رہی ہم یہاں چھوڑ کے کیا کریں گے, بتائیں مجھے ہمیں کون جاب دے گا, کیونکہ ہماری جو ایج ہے پاکستان کی جو یہ سرکاری ایج وہ ہے 25 تک آپ گورنمنٹ سروس کر سکتے ہیں, آپ سے 25 آپ کوئی گورنمنٹ کی جاب نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہماری عمریں 30 سال ہیں 35 سال ہیں 40 سال ہیں, ہمیں تو کوئی بھی سرکاری جو ادارہ ہمیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہے مسئلے مسائل جس کی یہ بنا پہ وہ لوگ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, اور جو پے نہ ملنے کی جو شکایت ہیں وہ یہاں پر عام ہیں.
خودکشی کرنے والے صحافی شوکت خان اور جن حالات میں انہوں نے خودکشی کی اس کی تفصیل بتا رہے تھے صحافی عاصم تنویر. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ملک بھر میں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے. یہ مظاہرے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کارکنوں کے حقوق کو آئینی تحفظ دلانے کے حق اور پیمرا کی جانب سے میڈیا مالکان کو دی جانے والی مجوزہ مراعات کے خلاف تھے. اس موقع پر بی بی سی کے ہارون رشید نے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ سے بات کی, پوچھا کہ یہ رام کہانی تو بڑے عرصے سے جاری ہے, آپ کس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں؟
بیسیکلی آج ہمارا یہ مظاہرہ پی بی اے اور پیمرا کے خلاف ہے. پی بی اے جو پاکستان کے چینل مالکان کی تنظیم ہے, ان دونوں کے درمیان آج میٹنگ چل رہی تھی کہ چینل مالکان کافی مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں پیمرا ایکٹ میں ترمیم کروا کے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والے جتنے ورکر ہیں ان کے جو حقوق ہیں انہیں آئینی تحفظ نہیں دیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ یہ مراعات مالکان کو نہ دی جائے، کیونکہ یہ معاملہ دوبارہ اسمبلی فلور پہ جانا ہے، پارلیمنٹ میں جانا ہے، جس جہاں مالکان چاہتے ہیں کہ پیمرا ایکٹ میں ترمیم کر کے انہیں مراعات دی جائے۔ ہمارا یہ ہے کہ اس کو
کون سی مراعات مانگ رہے ہیں؟
پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ 12 منٹ ہیں کمرشل ایئر ٹائم کے لیے،
ایک گھنٹے میں
اس کی خلاف ورزی تو اب ہو رہی ہے، لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بڑھا دیا جائے، اور اس حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے کہ جو پیمرا ایکٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، لیکن اب پیمرا بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور مالکان بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، انہیں یہ خوف ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی درخواست چلی گئی تو پیمرا کے خلاف بھی ایکشن ہو جائے گا اور پی بی تمام چینل کے خلاف بھی ایکشن ہو جائے گا، اس لیے ایک تو وہ اس کو لیگل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں یہ بات جانی ہے، دیکھیں پاکستان کے آلموسٹ تمام ٹی وی چینلز میں نہ ورکر کو رکھنے کا کوئی قانون ہے نہ نکالنے کا قانون ہے، 10 سال سے ان کی تنخواہ نہیں بڑھی، رات 2 بجے ایک ورکر کام ختم کر کے گھر جاتا ہے، دوسرے دن اسے سیڑھیوں پہ فراغت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، نہ کسی کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر ہے، نہ گریجویٹی ہے، جس دن کام پہ جائیں گے حاضری لگائیں گے کہ تنخواہ ملے گی، ڈیلی ویجز کی طرح نہیں جائیں گے تو نہیں ملے گی، بیمار ہو جائیں تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں، آ کے زخمی ہو جائے تو ادارہ آپ کو آپ کے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ وہ تمام لیبر لاز جو ایک ورکر کو جو حقوق دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں بھی ان تمام قوانین کا اطلاع کریں، اور پاکستان میں قانون بنایا جائے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو بہت ہو گیا، 100 چینل ہو گیا، لیکن قانون کوئی موجود نہیں ہے کہ تنخواہ کب بڑھے گی نہیں بڑھے گی، 10 سال سے نہیں بڑھتی، تو اس لیے آج ہم نے پورے پاکستان
سمجھتے ہیں کہ یہ مالکان کو کھلی چھٹی، یہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا کوئی 1-2 سال تو نہیں ہوئے، 10-15 سال ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، تو کیوں ابھی تک اس طرح اس آواز نہیں اٹھائی گئی؟
دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم مالکان کو راضی رکھیں گے تو یہ ہمیں راضی رکھیں گے، تو یہ ان کا آپس میں یہ گٹھ جوڑ ہے کہ وہ ان کے مرضی کے مطابق بہت سے کام کرتے ہیں، بعض یعنی چند چیزیں ہیں کہ عوام سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان کا 90% میڈیا یرغمال ہے، کچھ مالکان نے یرغمال بنایا ہوا ہے، کچھ گن بردار نے بنایا ہوا ہے، کچھ سٹیٹ نے بنایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم تو وہ ساری جنگ بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔
پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ بی بی سی اسلام آباد کے ایڈیٹر ہارون رشید سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 17 اضلاع میں سخت سیکیورٹی میں مردم شماری کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے پہلے مرحلے کے 15 میں سے بعض اضلاع میں مردم شماری متاثر ہوئی، جبکہ گزشتہ روز صوبے کے ضلع گوادر میں مردم شماری کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر حملے میں ایک اہلکار جان سے گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مردم شماری کے حوالے سے بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں اس کے 15 اضلاع میں مردم شماری کا عمل مکمل کیا گیا، جبکہ باقی 17 اضلاع میں آج سے سخت سیکورٹی میں مردم شماری شروع کی گئی۔ اس حوالے سے کمشنر شماریات بلوچستان پسند خان بلیدی کا فون پر کہنا تھا،
پورے ملک کی طرح آج بلوچستان کے بھی جو فیز 2 کے 17 اضلاع تھے ان میں الحمدللہ مردم شماری تمام اضلاع میں اب شروع ہو چکی ہے۔
بلوچستان کے مکران اور کلا ڈویژن کے بعض علاقوں میں پہلے مرحلے کی مردم شماری کے دوران نہ صرف مردم شماری کی ٹیموں پر حملے ہوئے بلکہ آواران اور کیچ میں مردم شماری سے منسلک بعض اساتذہ کو اغوا بھی کیا گیا، جبکہ نزلہ میں مردم شماری کی ٹیمیں بھی کم تھی۔ اس صورتحال کے باعث آواران اور کیچ میں مردم شماری متاثر ہوئی۔ پسند خان بلیدی کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے کے جن اضلاع میں مردم شماری متاثر ہوئی ہے وہاں اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔
جی بالکل، ہم ان چیزوں سے آگاہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیچ اور آواران دونوں میں جو ہے وہ فیز 1 کے ڈسٹرکٹ ہے، لیکن فیز 2 میں بھی ان ایریاز میں جہاں پہ جو لیفٹ اوور ایریاز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور وہاں مردم شماری ہو رہی ہے۔
دوسری جانب گزشتہ روز ضلع گوادر کے علاقے پسنی میں مردم شماری کے تحفظ کے لیے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ گوادر میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق یہ حملہ پسنی کے علاقے کلک کلانچ میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا میں وفاقی حکومت کہتی ہے کہ وہ گائے کی سمگلنگ روکنے کے لیے گائے کے اندراج کی ایک اسکیم شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے تحت ہر گائے کو ایک انفرادی نمبر ملے گا۔ حکومت کی جانب سے یہ بات سپریم کورٹ میں کہی گئی، جہاں گائے کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ایک پٹیشن زیر سماعت ہے۔ احوال کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
الزام یہ ہے کہ بڑی تعداد میں گائے ذبیحے کے لیے غیر قانونی طور پر آسام اور مغربی بنگال کے راستے بنگلہ دیش لے جائی جاتی ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن زیر سماعت ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ گایوں کے لیے بھی آدھار کارڈ جیسی ایک اسکیم شروع کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی اسمگلنگ روکی جا سکے۔ تو یہ آدھار کارڈ کیا ہے؟ آدھار کارڈ بنیادی طور پر ایک شناختی کارڈ ہے جو ہندوستان میں قانونی طور پر رہنے والے ہر شخص کو جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کے تحت ہر مرد، عورت اور بچے کی بائیو میٹرکس یا آنکھوں کا اسکین اور انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو ایک مستقل انفرادی نمبر دیا جاتا ہے جس سے اس کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ یہ تجویز اعلی سطح کی ایک سرکاری کمیٹی نے دی ہے، جس کے تحت آدھار کی ہی طرح ہر گائے کا ایک مخصوص نمبر ہوگا، اور اس کی شناخت کے لیے اس کی عمر، جنس، نسل، قد، رنگ، سینگ کی قسم، دم کی تفصیل اور جسم پر کسی ایسے نشان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا جس سے اس کی شناخت کی جا سکے۔ اس خبر کو ٹی وی چینلوں نے بھی الگ ہی انداز میں کور کیا۔
بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا دیں، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب ذرا دھیان سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں گو تسکری سے جڑے معاملے میں کیندر سرکار نے حلف نامہ دیا ہے، جس میں گرہ منترالے کی سفارشوں کا حوالہ دیا گیا اور لکھا گیا ہے کہ کیندر سرکار گائے کے لیے بھی آدھار جیسا یونیک آئیڈینٹی کارڈ بنانے کی طرف بات کہی گئی ہے۔
All right, the latest news break coming in, and you might have a little trouble believing this, but the government is planning UID for cows.
یہ نمبر گائے کی نسل کے تمام ایسے مویشیوں کے لیے لازمی ہوگا جو کسی کی ملکیت ہے۔ ان گائےوں کو ایک ٹیگ یا بلہ جاری کیا جائے گا جس پر ان کا نمبر درج ہوگا۔ منصوبہ یہ ہے کہ صرف انہی مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت ہوگی جن کے پاس یہ نمبر ہوگا۔ کمیٹی کی یہ سفارش بھی ہے کہ بنگلہ دیش سے ملحق ریاستیں بین الاقوامی سرحد سے 20 کلومیٹر کے فاصلے تک مویشیوں کی منڈیوں پر پابندی عائد کر دیں، اور ایسے مویشیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ریاستی حکومت کی ہونی چاہیے جنہیں ان کے مالکوں نے بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ اسکیم عمل میں آ جاتی ہے تو یہ گایوں کے لیے اچھی خبر ہوگی، کیونکہ ان کی دیکھ بھال کا مستقل انتظام ہو جائے گا۔ انڈیا میں گائے کی سیاست بظاہر اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے۔ گائے کی حفاظت کے نام پر نام نہاد گو رکشک کیا گائے کے محافظ قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز نہیں کرتے، اور مویشیوں کی خرید و فروخت یا انہیں پالنے کا کاروبار کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار باور کرا رہے ہیں کہ گو رکشکوں کی سرگرمیوں اور گائے کے تحفظ پر اتنی توجہ مرکوز کرنے سے حکومت کا ترقی کا ایجنڈا متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے نائب وزیر داخلہ ہنس راج اہیر نے کہا تھا کہ گایوں کے لیے جنگلات میں محفوظ پناہ گاہیں قائم کرنے کی تجویز ہے، کچھ اسی انداز میں جیسے شیروں کے لیے پروجیکٹ ٹائیگر کے تحت کی گئی تھیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 2 روزہ کانفرنس جاری ہے، جس میں دنیا کے سب سے امیر 20 ممالک کے نمائندے شریک ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کانفرنس عورتوں کے لیے ہے اور انہی کے متعلق ہے۔ اس کانفرنس میں دیگر نامور خواتین کے ساتھ صدر ٹرمپ کی بیٹی بھی شرکت کر رہی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عارف شمیم۔
کانفرنس میں ایوانکا ٹرمپ سب کی توجہ کا مرکز رہیں، اور سرکاری طور پر اپنے پہلے ہی غیر ملکی دورے میں انہیں اپنے والد کا دفاع کرنا پڑا۔ جب پینل میں موجود ایک خاتون نے کہا کہ ان کے والد کے عورتوں کے متعلق بیانات سے کئی سوالات اٹھتے ہیں، تو انہیں مجبوراً کہنا پڑا۔
I've certainly heard the criticism from the media and that's been perpetuated.
میں نے یقینی طور پر میڈیا کی طرف سے تنقید سنی ہے اور وہ جاری ہے، لیکن میں اپنے ذاتی تجربے سے جانتی ہوں کہ میرے خیال میں جن ہزاروں خواتین نے میرے والد کے لیے جب وہ نجی شعبے میں تھے یا ان کے ساتھ دہائیوں کام کیا ہے، وہ ان کے اس عقیدے اور مضبوط ارادے کی گواہی ہیں جو ان کی عورتوں کی قابلیت اور ان کی کسی بھی مرد جیسا کام کرنے کی صلاحیت کے متعلق تھا۔
اس اجلاس کا ایجنڈا خالصتاً خواتین کے متعلق ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں ایسے ہی مسائل پر بات ہوئی جن کا خواتین کو سامنا ہے۔ میں نے برلن میں ڈوئچے ویلے میں اردو سروس کی سربراہ کشور مصطفیٰ سے جو اجلاس میں ہی موجود تھیں پوچھا کہ کیا کیا اہم باتیں زیر غور آئیں.
یہ جو کانفرنس ہے اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ خواتین کو اقتصادی طور پر اتنا مستحکم کر دیا جائے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بن سکیں. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں خواتین کو کس طرح سے جو ورکنگ کنڈیشن ان کے لیے کنڈیوسو بنائی جائے, کس طرح ان کو جاب اپارچونیٹیز دی جائیں تاکہ وہ اکنامیکلی اسٹیبل ہو سکیں. اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں جی 20 کے, انہوں نے جو یہ ایجنڈا طے کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو ایکول پے ممکن ہو سکے ان کے لیے, اس کے علاوہ انہیں روزگار کی منڈی میں زیادہ مواقع حاصل ہو سکیں, اور تیسری بات یہ کہ انٹرپرینرشپ خواتین کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے تاکہ مختلف معاشروں میں جو اقتصادی معاشی
اسٹیبلٹی آئے گی. خواتین کے متعلق جی 20 کا پہلا اجلاس 3 برس پہلے ہوا تھا, تو کیا 3 برس میں کچھ بدلا, کچھ بہتری آئی, کیا اس پر بھی کوئی بات ہوئی؟ کشور مصطفیٰ کہتی ہیں
جی ہاں بالکل اس پہ بات ہوئی, اور اس پہ آج صبح ایک پینل تھا جس میں ایک ترکی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون موجود تھی, اور اس کے علاوہ ایک سعودی عربیہ سے, اور مختلف یعنی جو مختلف وہ ممالک جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے تمام شعبہ زندگی میں, وہاں سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود تھیں جس کا, اور اس سے یہی بحث ہو رہی تھی کہ اب یہ جو 3 سال پہلے انیشیٹو بنا ہے اس کے بعد سے اب تک کی کیا صورت حال ہے اور خواتین کو کیا اب تک ملا. تو اس سے متفقہ طور پر یہی کہا گیا کہ جتنا کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہوا, لیکن بہرحال ابھی یہ انیشیٹو سے شروع ہوا ہے, اس کے بعد ان سارے ممالک میں جس میں ایک بڑی مثال سعودی عربیہ کی ہے جہاں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں بھی اب اکا دکا ایسی خواتین ہیں جو انٹرپرینر کے طور سے سامنے آئی ہیں, اور انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا ایک ادارہ شروع کیا ہے جس میں خواتین کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے اور خواتین کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اجلاس میں صرف ان ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی جو معیشت کے اعتبار سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں یا ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو رہی ہے, لیکن اس میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی بھی ایک خاتون شامل ہیں جنہوں نے عورتوں کی اقتصادی بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے. پاکستان سے کوئی بھی مندوب کانفرنس میں شریک نہیں تھا. عارف شمیم, بی بی سی نیوز.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
برطانیہ میں شائع ہوئی ایک نئی رپورٹ میں مسلمان قیدیوں کو رہائی کے بعد مسلم کمیونٹی کے ہاتھوں درپیش نسلی یا صنفی بنیاد سے متعلق افسوسناک حقائق سامنے آئے ہیں. یہ تحقیق جیل میں اپنی سزائیں مکمل کر کے کمیونٹی کی جانب لوٹنے والی 2 مسلمان خواتین کے تجربات پر مبنی ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ مسلم کمیونٹی میں مرد کے مقابلے میں عورت قیدی کے ساتھ کافی مختلف برتاؤ رکھا جاتا ہے. بی بی سی یارکشائر میں رپورٹر گگن سبروال کی رپورٹ شمائلہ خان کی زبانی.
یارکشائر سے تعلق رکھنے والی 2 مسلمان خواتین قیدیوں پر کی گئی اس تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کئی مسلمان خواتین سے ان کے خاندان نے لا تعلقی کا اظہار کیا, ان کی کمیونٹیز کی جانب سے پرہیز کیا جانے لگا اور بعض کو جان کی دھمکیاں بھی ملیں. 2 سابق قیدیوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اپنے تجربات کے بارے میں بی بی سی یارکشائر سے بات کی. ان قیدیوں کے فرضی نام عائشہ اور زارا ہیں. عائشہ نے منشیات رکھنے کے جرم میں یارک کے قریب آسکم گرینج جیل میں 2.5 برس کی قید کاٹی ہے اور وہ پچھلے ماہ ہی جیل سے رہا ہوئی ہیں.
I was threatened with honor killing by my family.
مجھے میرے خاندان کی طرف سے غیرت کے نام پر قتل کی دھمکی ملی جو چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں. وہ اپنی بیٹی بہن یا بھتیجی کو جیل بھیجنے کے بجائے قتل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے گھر کے سامنے پارکنگ میں میرا بھائی ہاتھ میں چاقو لیے انتظار کر رہا تھا کہ میں آؤں تو قتل کر دے. مجھ سے پورے 1 سال کے لیے لا تعلقی برتی گئی.
وہ مانتی ہیں کہ انہوں نے غلط کیا اور اس کی سزا کاٹی. البتہ رہائی کے بعد انہیں نئی زندگی شروع کرنا پڑی.
میں نے اپنی سزا خود کاٹی ہے. میں قید میں ہر رات رو رو کے گزارتی تھی. میں نے سب کچھ خود ہی سہا. کیا ضروری ہے کہ میری کمیونٹی کی طرف سے بھی مجھے دوبارہ سزا دی جائے؟
عائشہ واز ون آف جسٹ 4 Muslim women ان دی پرزن ایٹ دیٹ ٹائم.
اس وقت جیل میں عائشہ سمیت 4 Muslim خواتین اور بھی تھیں اور وہ اکیلی نہیں ہیں جنہیں کمیونٹی کی طرف سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا ہو. زارا نے 15 ماہ جیل میں گزارے ہیں اور انہیں بھی اسی طرح کے تجربات کا سامنا رہا.
مجھے میری فیملی کی طرف سے کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملی. ایمانداری سے بولوں تو جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے میری فیملی نے چند وزٹ ہی کیے. یہ بالکل ایک سزا کے جیسا تھا. ایک طرف میں جیل میں تھی اور دوسری جانب مجھے میری فیملی کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں تھی کیونکہ میں جیل میں تھی.
In the Muslim community, family honor is very important.
مسلم کمیونٹی میں خاندان کی غیرت کافی اہمیت رکھتی ہے. یہ غیرت عموماً عورتوں سے منسوب ہوتی ہے. تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ جب عورت کو جیل بھیجا جاتا ہے تو وہ خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے اور یہ سلسلہ سزا مکمل ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن جرم کرنے والے مسلمان مردوں کے لیے خاندان اور کمیونٹی کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. زارا اور عائشہ نے بتایا.
وہ بالکل بھی معاف نہیں کرتے, خاص طور پر اگر آپ ایک عورت ہیں. لیکن اگر آپ ایک مرد ہیں تو صحیح ہے اور زیادہ قابل قبول ہے. اگر میں ایک مرد ہوتی تو مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے مختلف سلوک کیا جاتا. میری رہائی پر کمیونٹی میں جشن منایا جاتا.
مسلم ہینڈز بریڈفورڈ میں قائم ایک خیراتی ادارہ ہے جس نے جیلوں میں مسلمان خواتین کے عنوان سے اس رپورٹ کو تیار کروایا. یہ مسلمان خواتین قیدیوں سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ تھا. اس خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے بمشکل کوئی مسلمان خاتون جیل جایا کرتی تھیں, لیکن آہستہ آہستہ اب یہ تعداد بڑھ رہی ہے.
صوفیہ بنسی,
اس رپورٹ کی مصنفہ صوفیہ بنسی ہیں.
اس موضوع کے بارے میں بات کر کے ہم توقع کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اس بات کی آگاہی پھیلائیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اور ہمیں جرم کے مرتکب مرد کے مقابلے میں عورت کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر دوہرے معیارات نہیں رکھنے چاہیے. سب کے لیے ایک جیسا معیار ہونا چاہیے.
اس رپورٹ کے ذریعے مسائل کی نشاندہی سمیت اس پروجیکٹ میں جیل اور خواتین کو مدد اور مشورے بھی فراہم کیے گئے. ٹریور براؤن نیو ہال اور ایسکن گرینج جیل میں قیدیوں میں دوبارہ جرائم کو روکنے کے محکمے کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں,
ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کے بارے میں جاننا اور سمجھنا بہت اہم ہے, اور ان کمیونٹی سے آنے والے مجرموں کے بارے میں. ان معلومات کے بغیر ہم نہ ہی مسئلے کے حل تک پہنچ پائیں گے اور نہ ہی رکاوٹیں توڑنے کے قابل ہوں گے, اور ان کی آبادکاری کی حوصلہ افزائی میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی.
واضح رہے کہ مسلم ہینڈز بریڈفورڈ کی رپورٹ کہتی ہے کہ جب یہ خواتین جیل میں ہوتی ہیں تو اکثر ان کے خاندان والے شرم, شرمندگی, فخر اور وقار کی وجہ سے ان سے لا تعلق کی کر لیتے ہیں یا رشتے بری طرح متاثر ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے یا تو ان کے رابطے بالکل کٹ جاتے ہیں یا بہت کم ہو جاتے ہیں. جیل سے نکلنے کے بعد بھی رد کیے جانے یا تنقید کیے جانے کے ڈر سے اکثر یہ خواتین اپنے خاندان یا کمیونٹی کی طرف لوٹنے کے قابل نہیں ہوتی, اور اپنی کمیونٹی سے کہیں بہت دور جا کے آباد ہو جاتی ہیں اور کسی رہنمائی اور سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں یا واپس جرم کی دنیا کی طرف لوٹ جاتی ہیں, پھر چاہے وہ چوری ہو یا جسم فروشی. برطانیہ کی جیلوں میں فی الوقت کوئی 231 مسلمان خواتین قید ہیں. یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. دسمبر 2015 سے مسلمان خواتین مجرموں کی تعداد میں 4% اضافہ ہوا ہے. مسلم ہینڈز کے اس پروجیکٹ کو اب دیگر جیلوں میں بھی نافذ کیا جا رہا ہے.
گگن سبوال کی رپورٹ آپ کے لیے شمائلہ خان نے پیش کی. بھارتی اداکار علی فضل کو آپ نے تھری ایڈیٹس، آلویز کبھی کبھی، فکرے، ہیپی بھاگ جائے گی جیسی فلموں میں قدرے مختصر یا ہلکے پھلکے کرداروں میں دیکھا ہوگا. آج کل علی فضل ایک برطانوی فلم وکٹوریا اینڈ عبدل میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ انہیں جلد ہی ملکہ وکٹوریا کو اردو پڑھاتے دیکھ سکیں گے. فلا فتح. اچھا خیر، ہماری ساتھی سمرا فاطمہ نے علی فضل سے ایک گفتگو کی اور ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ بھیا یہ بتاؤ عبدل کے کردار کے لیے تمہارا ہی انتخاب کیوں ہوا؟
پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑے. I think کافی ایک لمبا سلسلہ چلا تھا، یہ بہت لمبا تھا. مجھے یاد ہے میں ایسی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک ایجنسی میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بات ہو رہی تھی اور رینڈملی انہوں نے کہا کہ یار یہ یو نو اس کا یہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور آئی تھنک دیٹ ڈن، ان کا کام تو ختم ہو گیا، بٹ وائی ڈونٹ یو ٹرائی. تو باقاعدہ ایک آڈیشن ہوا اس کا اور میں بھول گیا اس کے بارے میں بیکاز وہ ختم ہو گئی بات، اینڈ آئی تھاٹ آئی واز پریٹی مچ لیٹ. کچھ ہوگا نہیں، 20-25 دن بعد مجھے کال آیا تھا.
کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قسمت آپ کے پیرلل ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ یہ آپ کا پہلا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے؟ نہیں،
آئی تھنک یو نو لائک بالی ووڈ میں، آف کورس میں بالی ووڈ میں بھی نیا ہی ہوں، اتنا بھی پرانا نہیں ہوں، لیکن کیا ہے نا ہمارے یہاں ہالی ووڈ کا بڑا ٹنٹا ہوتا ہے.
بالکل
ہے نا کہ ایک بتنگڑ بن جاتا ہے پورا کہ ارے یار وہ یو نو انہوں نے ہالی ووڈ میں وہ کیا ہے، باقاعدہ پوسٹرز لگا دیتے ہیں ایک سین کے لیے. مطلب
قسمت کا ہاتھ ہے یا نہیں؟
مے بی تھوڑی قسمت ہے، ڈیفینیٹلی قسمت. یا آئی فیل آئی ایم لکی، مطلب میں ایسا کوئی بال آف ٹیلنٹ نہیں ہوں تو میں مجھے شاید
ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹر جس نظر سے دیکھ رہے ہوں اس میں عبدل کی شکل سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں. سم تھنگ مور، تھوڑا اور بتائیے عبدل کے بارے میں.
عبدل میں نے خود بہت آئی تھنک فینٹلی ایک دفعہ سنا تھا اس کے بارے میں، اس اسٹوری کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا. عبد الکریم حافظ تھے، ہی واز ناٹ جسٹ اے کلرک، وہ ایک سروینٹ کی حیثیت سے، ایک نوکر کی حیثیت سے گئے تھے یہاں پہ آئے تھے انگلینڈ ایک مہر پریزنٹ کرنے، لیکن کچھ اور ہی ہو گیا. کوئین کو ان کی پتہ نہیں کیا پسند آ گئی، شکل شاید پسند آ گئی یا کیا جو نو انداز پسند آ گئے، کیا آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم رک جاؤ. اور 14 سے 15 سال وہ یہاں رہے اور انہوں نے اردو پڑھائی کوئین کو.
پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ آپ نے کام کیا؟
یا مومل،
ہاں
ونڈرفل، آئی ہوپ یو آر لسننگ.
جاوید صاحب،
اینڈ جاوید صاحب
پاکستان میں بہت بریلینٹ ایکٹر مانے جاتے ہیں. بڑی ڈبیٹیبل بات ہوتی ہے ہمیشہ یہ انڈیا اور پاکستان میں، جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ ایکٹرز اور آرٹسٹ کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا. بطور ایکٹر آپ کو کچھ فرق لگتا ہے کام کرنے کے انداز میں یا ایٹیٹیوڈ میں یا
نہیں؟ وہ تو وہ بات ہوگی نا کہ کانپور سے کوئی آیا اور بہار سے کوئی آیا اور پھر ہم اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ الگ لگا، اس سے چال چلن الگ ہے، بین کر دو. You know what I mean? ہم لوگ کو ویسے ہی لگتا ہے.
ہاں ہے ایک،
لیکن ہاں مطلب وہ تو ہے، لینگویج بہت سویٹ ہے وہ، اور کھانا لاہور کا میں نے تھوڑا سا چکھا،
موقع ملا آپ کو؟
موقع ملا تھا مجھے، لیکن اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ پالیٹکس پلیز اے ہیوج رول. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی ہیٹ پیپل، وی ڈس لائک یو نو آرٹسٹ.
وکٹوریا اور عبدل، عبدل ملکہ وکٹوریا کو اردو پڑھائیں گے. وہ بھائی یہ وکٹوریا دور کس دور میں تھی؟ 1901 میں ان کا انتقال ہوا تھا. باقی تفصیلات اس کی ہیں کیا؟ ذرا جائیں نا تاریخ میں جا کر کے ریسرچ کریں، اس لیے کہ موجودہ ملکہ الزبتھ سے ان کا تعلق بڑا گہرا ہے. اگر میں نہیں بتا دیا تو آپ گھر میں کیا ہوم ورک کریں گے، کیا کام کریں گے؟ کریں جا کے کریں. تو یہاں اسی اچھے انٹرویو کے ساتھ جو سمرا فاطمہ نے کیا سیربین، میں ایک ایک سیکنڈ پر کر رہا ہوں، اپنے اختتام کو پہنچا. ٹھیک ہے، اب کلوزنگ اناؤنسمنٹ. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر اثر کاظمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے راڈ برنٹن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر، اور خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں سڑک کنارے بارودی مواد کے دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں. اس دھماکے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ملک کے دورے پر موجود جرمن وزیر خارجہ سے طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہے. جرمن وزیر خارجہ نے ایک ایسے گروپ کے ساتھ ملاقات کی ہے جس نے اسرائیلی فوج پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا ہے کہ بھوک اور معذوری کے سبب یمن میں ایک پوری نسل تباہ حال ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا نے جرمنی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران خواتین کی جانب اپنے والد کے رویے کا دفاع کیا ہے. اور اسرائیل کی اسلامی شریعہ کورٹ میں خاتون کو جج مقرر کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.